بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، اب آپ سماعت فرمائے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے 20 دسمبر 1994 کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے مارے گئے چھاپے کے بعد 5 جنوری 1995 کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تحفظ مدارس کنونشن کے افتتاحی اجلاس میں فرمائی تھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ السلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، اسی ادارے کے کارکن ذمہ دار یا کسی تحریک کے ہم نوا ہندوستان کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات عمر کے ایک مجھے بے شکر چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کے رفقاء کرام اور مدعوین کرام وہ باتیں فرمائیں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے وہ باتیں ادا کروائے اور وہ ان خیالات کو پیش کریں جو دائی یا کسی درجے میں ذمہ دار آدمی کے خیالات سے اتفاق رکھتی ہوں. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے جو باتیں کہنی چاہیے تھی وہ باتیں فضلہ کی زبان سے نکلی. میں بڑے علماء کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے متاثر ہو کر، جو ہمارے قدیم نصاب کے پڑھانے والے ہیں، میں دو اصطلاحیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سلب، ایک ایجاب. سلبی اور ایجابی، یہ دنیا کارخانہ سلبی اور ایجابی، اس پر سلبیت و ایجابیت پر چل رہا ہے. سلبی چیز پہلو کے متعلق بہت کچھ کہا گیا اور اس کا حق تھا کہنے کا، اور اس میں یہ بات ضرور یاد رکھنے کی اور قبول کرنے کی ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ہے کہ مسئلے کو کوئی ایسا سیاسی رنگ نہ دیا جائے، فرقے وارانہ شکل میں اس کو پیش نہ کیا جائے کہ وہ اصل مقصود تو گم ہو جائے اور وہ فراموش ہو جائے اور پھر ایک نمرد آزمائی اور مہازہرائی شروع ہو جائے کہ جس سے نہ ملک کو فائدہ پہنچے گا نہ مدارس کو. اور یہ میں آپ کے سامنے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو اخلاص ہونا چاہیے دین کے داعیوں یا ملت کے خادموں میں، اس اخلاص میں ابھی اس اخلاص کو حاصل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے. اور افسوس ہے کہ وہ مشائخ کرام اور مصلحان اعظام اور وہ ربانین علماء ربانین کی کمی ہو گئی ہے کہ جو ہر بات کو اس نیت کے ساتھ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امور طبعیہ کے بارے میں بھی ان کی تعلیم یہ تھی کہ اس میں رضا الہی کی نیت ہو اور وہ عادتاً نہ کیے جائیں. اور میں اس موقع پر معذرت کے ساتھ نقل کر ایک شہادت پیش کر دوں کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آپ نام سنا ہوگا، ان کا میں نے یہ جملہ پڑھا ان کے مفروضات میں اور ان کے ملفوظات میں کہ جب سے شعور پیدا ہوا ہے، جب سے شعور پیدا ہوا ہے، یہ ذرا سوچنا سمجھنا آیا ہے، اس وقت سے اس وقت تک. معلوم نہیں یہ بات اس وقت کہی گئی جب حضرت کا سن مبارک 30 سال کا تھا، 46 سال کل عمر ہوئی اور 46 سال کی عمر میں شہادت پائی، کہ اب اس وقت سے لے کر اس وقت تک سونا جاگنا، کپڑے پہننا، کھانا کھانا، قضاء حاجت، دوستوں سے ملنا، استقبال کرنا، کوئی امر بھی اس وقت تک مجھ سے ایسا نہیں ہوا اس میں رضا الہی کی نیت نہ رہی اور ایمان و احتساب شامل نہ ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان و احتساب کی شرط ان چیزوں کے ساتھ بھی لگائی گئی ہے جن کے بارے میں ایک سلیم الفکر آدمی سوچتا ہے کہ اس شرط کیا ضرورت تھی، یہ کام کرتا کون ہے، یہ کام کیا کس لیے جاتا ہے، رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بصیرت پہ یہ منکشف کیا اور یہ بصیرت صرف مسائل فقہیہ میں یا احکام دینیہ میں محدود نہیں تھی بلکہ یہ فکر اس سے بہت زیادہ وسیع تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے جو رمضان کے اس نے روزے رکھے اللہ کو ایمان و احتساب اللہ کی باتوں پر وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر و ثواب کی لالچ میں اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو کوئی پوچھتا کہ رمضان کے روزے کون رکھتا ہے، کون رکھے گا، کیا اس کا دافع کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضائی کے لیے روزے رکھتے ہیں. لیکن آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا اور مربی بنا کر بھیجا، آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر یہ نقطہ فاش کیا، آپ کے القاع فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں اور نیت ثواب کی بالکل نہ ہو. میں اس موقع پہ ایک لطیفہ اس موضوع سے اگرچہ ہٹ کر سنا دوں کہ میری ایک تقریر یہاں سے لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹ ہوئی. میں اس وقت شمالی ہند کے بلکہ اور کوئٹے اور افغانستان کی سرحد تک گیا ہوا تھا. میں کوئٹے میں تھا اس دن کہ وہ تقریر یہاں سے نشر ہوئی. تو اس میں میں نے روزے کے محرکات، روزے کے فضائل، دینی فضائل بیان کیے تھے. اسی دن وہاں کے ایک بڑے فوجی افسر کے یہاں دعوت تھی، میں بھی تھا، ہمارا منظور صاحب نعمانی بھی تھے. تو وہاں دائی صاحب نے ہم سے کہا کہ میں ابھی آپ کی تقریر سن کر آیا ہوں اور مجھے بہت پسند آئی، آپ نے بڑی کام کی باتیں کہیں، لیکن ایک بات چھوٹ گئی، ایک حقیقت، وہ یہ کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے کے اور فوائد سب بتائے، ایک فائدہ نہیں بتایا، وہ یہ کہ روزہ کھولنے سے جو لطف آتا ہے، جو لذت آتی ہے، وہ کسی چیز میں نہیں آتی. اور میں تو روزہ رکھتا ہی اسی لیے ہوں، میں تو روزہ اسی لیے رکھتا ہوں کہ روزہ کھولنے میں، پانی پینے میں اس وقت، یا شربت پینے میں، یا کچھ کھانے میں جو لطف ہے وہ کسی چیز میں نہیں. تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کی ملت میں کمی ہے، اور خاص طور پر جب جدید دانشگاہوں سے، مجھے معاف کیا جائے، جب جدید حالات میں ذہن کی تشکیل ہوتی ہے اور سیاسی مسائل سامنے آتے ہیں تو بعض اوقات بالکل یہ بات فراموش ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور ملت کے کسی شعبے یا ملت کے کسی کام اور مقصد کی تقویت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں. میں بعض مرتبہ اپنی قیادت اور اپنی مجلس، کم سے کم اپنی مجلس کا عالم قیادت بلند کرنے کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے میں اس مسئلے میں سے بچانا ہے تل امکان. ہمارا سالم صاحب مدد اللہ نفع اللہ بھی، انہوں نے جو بات بہت تفصیل کے ساتھ کہی، میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایک دینی مسئلے کی حیثیت سے اور ایک عبادت کے طور پر، اور پھر آگے میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ایک حفاظت دین کی نیت سے اس کو کرنا چاہیے. اور اس میں خطرہ ہے اگر یہ چیز انجمنوں کے پاس پہنچ گئی اور مختلف سیاسی قیادتوں کے حوالے ہو گئی اور تنظیموں کے حوالے ہو گئی تو پھر اس مسئلے استحصال اس کا کیا جا سکتا ہے، اس کو پولیٹیکل طریقے پر ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے اپنی تنظیم کی افادیت اور ملت میں اس کی اہمیت اور عظمت اور اس کی انفرادیت ثابت کی جائے. اس لیے اس مسئلے کی مصلحت یہ ہے، اور دین اور ملت کی مصلحت بھی یہ ہے کہ اس کو بل تو اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے، حفاظت دین کی نیت سے کیا جائے، اور اس ملک میں اس ملت کے اعتقادی طور پر، ذہنی طور پر اور عملی طور پر اور ثقافتی طور پر، تہذیبی طور پر، فکری طور پر، اس کے ایک مشخص معین ملت حامل کتاب و سنت کی حیثیت سے رہنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا ان خدمات اور کارناموں کی قدر کرتے ہوئے جو اس وقت تک ہماری سیاسی تنظیمات سے یا مختلف قیادتوں کے ذریعے سے ظہور میں آئے، میں ان کا پورا اعتراف کرتے ہوئے کہوں گا کہ اس مسئلے کے لیے میں مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اس کو خالص حفاظت دین کے لیے کیا جائے، حفاظت ملت کے لیے کیا جائے، اور اس کو ایک دین کی خدمت اور خالص بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک عبادت سمجھ کر کیا جائے. تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے، آپ حضرات کو ایک رسالہ پیش کیا گیا ہوگا، اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہمارا قدیم نظام تعلیم، اس سے ہمارا غیر مسلم ہم وطن بھی بالکل ناواقف ہیں، اور ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی، مجھے معاف کیا جائے، اس کی معلومات بھی بہت محدود ہیں یا معدوم ہیں تقریباً. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان مدارس میں دین کی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مسائل بتائے جاتے ہیں، احکام فقہ سکھائے جاتے ہیں، یا عربی زبان سکھائی جاتی ہے جس سے کہ آدمی معاشی مقاصد بھی حاصل کر سکتا ہے، عرب کے ملکوں میں جا سکتا ہے، خلیج میں اور سعودی عرب میں اور مصر شام میں، اور وہاں جا کر وہ اس سے روزگار حاصل کر سکتا ہے جیسے کہ زمانے میں انگریزی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا تھا. لیکن اس نظام تعلیم کی جو اس کا جو مزاج ہے، اس کو میں مزاج کہتا ہوں، اور جو اس کا شعار ہے اور جو اس کی خصوصیت ہے، وہ غیر مسلم حضرات کو میں 100% ہی کہہ سکتا ہوں، اور اپنے جدید تعلیم یافتہ حضرات کے بارے میں بہت معذرت کے ساتھ 50% ہی کہہ سکتا ہوں یا اس سے کم و بیش، کہ وہ نہیں جانتے کہ ان مدارس کی خصوصیت کیا ہے. ان مدارس کی خصوصیت ہے معرفت الہی پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا، ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا کرنا، اور شریعت کا احترام پیدا کرنا، اور شریعت کی معرفت اور شریعت کی ترجمانی کی صلاحیت پیدا کرنا. اور پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ، جو اس وقت دنیا کی اہم انسانیت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور جس سے بڑے بڑے ترقی یافتہ مالک، میں آپ میں سے بہت سے حضرات ہوں گے، میں بھی انہیں لوگوں اسی گھروں میں ہوں جو بار بار یورپ امریکہ جا چکے ہیں، اور وہاں کے ترقی یافتہ حلقوں بیٹھ چکے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ سے خطاب کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں کتابیں، تحقیقات، نشریات، کتابیں یورپ امریکہ میں مقبول ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور دنیا کم زبانیں ہوں گی جن میں ان کا ترجمہ نہ ہوا ہوگا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو بہت بڑی کمی ہے وہ کردار کی کمی ہے، کیریکٹر کی کمی ہے، کہ اخلاقی استقامت ہو اور انسانیت کے فلاح و بہبودی کا خیال ہو، اور پھر قربانی کے جذبہ بھی ہو. یعنی یہ چیز تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت ملک کے جو حالات اخبارات کے ذریعے سے معلوم ہوئے ہیں، اس سے تو یہ معلوم ہوا ہے بس ایک ہی حقیقت رہ گئی، ساری حقیقتیں معدوم ہو گئی ہیں یا نصیب منسیہ بن گئی ہیں، کہ اصل چیز، اصل جس کی قیمت ہے اور جس پر محنت کرنی چاہیے، وہ دولت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ملک اصلاً دولت پرست ہے، اصلاً پجاری ہے دولت کا، اور ابھی جو اخبارات میں جو ذمہ دار ترین آدمی، جن کو انسانی کیریکٹر کا، بلند کیریکٹر کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، جن کو پوری قوم کا مربی اور ان کا محسن ہونا چاہیے، معمار ہونا چاہیے تھا، جن کو ملکوں کا معمار ہونا، جن کے متعلق ہمیں یہ سننا چاہیے تھا کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اگر یہ اصطلاح قدیم ہے تو میں کہتا ہوں کہ آدھا پیٹ کھاتے ہوئے اور ضرورت بھر کے کپڑے پہنتے ہوئے، اور اپنے گھر کو ان تمام آسودگیوں سے اور ان تمام لذتوں سے محروم کرتے ہوئے کہ جو انسان کے، جن کی خواہش انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور جن کے امکانات ان کو اور وسائل ان کو دوسروں سے زیادہ حاصل ہیں، وہ اس طرح یا اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ پڑھنے والے کا سر جھک جاتا ہے، ایک ہندوستانی کے ناطے سے، اسی ملک کے باشندے کی حیثیت سے اور ایک انسان کی حیثیت سے سر جھک جاتا ہے. اور اگر روایت صحیح نہ ہو تو آدمی یقین نہیں کر سکتا کہ اس منصبے بلند پر پہنچنے کے بعد یہ لاکھوں کروڑ روپے کا غبن ہوا، گھپلے ہوئے، اور ان میں شرکت ہے، اور ایک ایک حصے میں کروڑ روپے کی دولت آئی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کی حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں اربوں کی دولت تھی، اور اس وقت پورا خاندان اس حادثے کا شکار ہوا. تو ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہمارے مدارس میں کس چیز کی تعمیر ہوتی ہے، کس خلا کی خانہ پوری ہوتی ہے، کیا چیز عطا کی جاتی ہے، کیا سیرت کی کیا تشکیل کی جاتی ہے، یہ ساری پستیوں کے باوجود، اخلاقی تنزل کے باوجود، غلط لٹریچر کی اشاعت کے باوجود، اب بھی فطرت انسانی میں ایک کسی خوبصورت چیز کو محسوس کرنا، اچھی چیز کو محسوس کرنا، اور سطح سے بلند چیز کا احترام کرنا اب بھی داخل فطرت ہے. اگر یہ چیز بھی نکل گئی، یہ آخری چیز ہوگی جو نکلے گی. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ ہمارے مدارس میں کیا تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، ہمارے مدارس میں کیسا اشعار سکھایا جاتا ہے. آج دنیا حیران رہ جائے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہی نجم الغنی صاحب نے تاریخ اوت میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ولی عبد الرحیم صاحب رامپور میں رہتے تھے اور وہ معقولی علوم عقلیہ کے ساتھ ساتھ ریاضی کے بڑے ماہر تھے. تو جب بریلی پیرا انگلش کالج قائم ہوا، اور میں اس وقت اس کے پرنسپل کا نام بھول رہا ہوں، میری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اس کو معلوم ہے کہ رامپور میں ایک بڑے فاضل ریاضیات فاضل عقلیات رہتے ہیں. تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ رامپور سے بریلی آ جائیں اور یہاں خدمت انجام دیں تدریس کی. انہوں نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ میری ایک بڑی مجبوری ہے کہ میں صبح بیری کا ناشتہ کرتا ہوں، میرے دروازے پر بیری کا ایک درخت ہے تو میں اس سے ناشتہ کرتا ہوں، میرے صحت کے لیے ضروری ہو گیا ہے، وہ مجھے تازہ تازہ ملے گی نہیں. سنگریز پرنسپل نے جواب دیا کہ میں ڈاک سے اس کے پہنچنے کا انتظام کروں گا اور آپ کو وقت پر وہ چیز مل جائے گی. کہنے پھر ایک دوسری دقت یہ ہے کہ یہاں جو طلبہ، ہاں پہلے انہوں نے یہ کہا جواب میں کہ مجھے یہاں 25 روپے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. وہ کہا میں تو 200 روپے دے رہا ہوں. آپ یہ 57 سے پہلے کی بات اس حساب سے اس کو دیکھیے کہ 200 روپے کیا آج ان کی کیا قیمت ہے. کہا میں تو 200 روپے دے رہا ہوں، آپ تو ریاضی کے بھی ماہر ہیں، 200 کا اور 20 کا فرق تو آپ زیادہ کون جانتا ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی تو کہ نہیں ہم 200 روپے کی پیشکش ہے، آفر ہے، آپ تشریف لائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر دوسری دقت یہ ہے کہ میں بیری کھاتا ہوں اور وہ مجھے نہیں ملے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی انتظام کر دیا جائے گا. کہا کہ پھر تیسری دقت یہ ہے کہ جو میرے طلبہ ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں، کتاب میں کسی نادی کتاب پڑھی، کسی انتہائی، ان کی تعلیم ناقص رہ جائے گی اگر میں چلایا. ان کا سب کے اسکالرشپ میں منظور کرتا ہوں، سب کو اسکالرشپ ملیں گے. تو آخر انہوں نے کہا کہ ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ کہ اگر خدا نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا کہ تم رامپور چھوڑ کر بریلی اس لیے گئے تھے کہ وہاں 25 روپے ملتے تھے اور وہاں 200 ملتے تھے، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. اس انگریز نے کہا بہرحال حقیقت پسند ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں. اور یہ میں نے ایک واقعہ سنایا، سدھا واقعہ سنایا جا سکتے ہیں اس پر. آپ یہاں خود دارالعلوم نصر النما کے فضلاء نے اور عربی اردو میں انگریزی میں بھی جو کتابیں لکھی ہیں آپ ان کو دیکھیے، تاریخ دعوت و عظیمت کا سلسلہ دیکھیے کہ ہمارے ان مسلحین نے اور ان تعلیم کے ذمہ داروں نے اور سرپرستوں نے کیا نسل تیار کی، اس نسل کا کیا ذہن بنایا. آج وہ ذہن دنیا میں ناپید ہے. میں ایک سیاح انسان کی حیثیت سے اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں ایک سیاح جہانگرد کی حیثیت سے کہتا ہوں، جس کی نگاہ سے شاید کوئی بڑا اہم ملک نہ بچا ہو. ایک دو ملک بچ گئے ہیں جہاں جاپان چین میں میرا جانا نہیں ہوا، لیکن یورپ امریکہ اور اسپین تک گیا ہوں، اور اسپین کی میں نے سیاحت کی ہے، اور باقی یورپ کے مالک تو میرے بار بار کے دیکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں آج جس چیز کی کمی، اس چیز کا کال ہے، اور جس چیز کی وجہ سے یہ نظام حیات درہم برہم ہو رہا ہے، اور یہ نظام حیات بجائے تعمیری ہونے کے تقریبی بنا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ممالک کی نہ سیاست قابو میں ہے اور نہ تعلیم قابو میں ہے اور نہ عام زندگی قابو میں ہے، وہ صفات ہیں جو کہیں پیدا، جن کا علم اور جن سے شناسائی بھی بہت جگہ دانی، خاص طور بڑی بڑی دانشگاہوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیز میں نہیں ہے. میں ان کے بغیر کسی تحقیر کہتا ہوں کہ ان میں بہت سے مفید کام ہوتے ہیں، لیکن کردار سازی جس کا نام ہے، کیریکٹر بلڈنگ جس کا نام ہے، اور جس کا نام ہے اخلاقی تربیت. یہ ابھی کل ہی واقعہ یہاں پڑا جا رہا تھا ہماری مسجد میں، سعید حلبی کا، کہ ابراہیم پاشا، یہ کس کان کے موتی ہیں یہ سمجھ لیے، میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ کس معدن کے جواہرات ہیں، یہ کس بحر کے یہ موتی ہیں اور صدف ہیں. تو سید حلبی ایک عالم تھے، دمشق میں درس دیا کرتے تھے، ابراہیم پاشا جو محمد علی جو محمد علی پاشا کا بیٹا ہے جو فاتح مصر ہے، اور وہ اپنی سپتاہ کے بہت مشہور تھا، تو وہ اس کے جلال کا ایک پورے دھوم مچی ہوئی تھی دمشق میں کہ اس کے قہر و غضب کا اور اس کے مغلوب الغضب ہونے کا، وہ اس نے جب سنا کہ سید حلبی صاحب ہیں، یہی تنہا عالم ہے جو ابھی تک مجھ سے ملنے نہیں آئے، اس نے حکم دیا تھا کہ ہر عالم مجھ سے ملنے آئے سلام کرے، وہ نہیں آئے تو اچھا میں خود جاتا ہوں، وہ خود دیش سے بھرا ہوا تھا، ان سے محاسبہ کرے گا، وہیں جا کر وہ رو در رو گفتگو کرے گا، تو وہاں تشریف لائے، وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کا وہ جو حفاظتی دستہ تھا آپ سمجھتے ہیں وہ سب ساتھ تھا، تو اتفاق سے اس دن ان کو نفرت کی شکایت تھی وجہ مفاصل کی، پاؤں اب سمیٹ نہیں سکتے تھے، تو قاعدہ یہ ہے کہ طلبہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، اور پڑھانے والا جو ہوتا ہے اس کا رخ ہوتا ہے دروازے کی طرف، دروازے سے جب داخل ہوا تو طلبا نے تو انہیں طور پر نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا، آ کر پاس کھڑا ہو گیا، جب طلبا کی نظر پڑی اور لوگوں کی جو ساتھ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہزار تکلیف ہو لیکن اس وقت وہ پاؤں سے بیٹھ لیں گے کہ میں حاکم شام کھڑا ہوا ہے، اور پھر وہ حاکم بھی کیسا ہے، وہ ایسا مغلوب الغضب آدمی کسی وقت حکم دے دے گا گردن اڑا دی جائے گی، انہوں نے بالکل جنبش نہیں، پاؤں میں کو جنبش بھی نہیں دی، اور اسی طریقے سے پڑھاتے رہے، کچھ من جانب اللہ ایسا ہوا کہ اس پر اثر پڑا، جو اثر پڑتا ہے مخلصین کا اور ربانیین کا، اور وہاں خاموش وہاں سے چلا گیا، اور کچھ معتقد بھی ہوا، اس نے وہاں سے ایک اشرفیوں کا ٹوڑا بھیجا اور کہا کہ یہ قبول فرمایا جائے، جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات ایسی ہے سادہ سا فقرہ ہے لیکن شاعروں کے دیوان اس پر قربان کر دینے کے قابل ہیں، انہوں نے کہا کہ کہہ دینا ان سے جو ان کے لیے الفاظ مناسب تھے وہ کہہ سکتے تھے، ان سے کہہ دینا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ وہ چیز ہے جو آج گم ہے دنیا سے، اور میں کہتا ہوں یہ چیز اگر پیدا ہو سکتی ہے تو انہی مدارس سے پیدا ہو سکتی ہے، اور خدا کی فضل سے میں مثالیں دے سکتا ہوں اس کی کہ کیسی کیسی پیشکشیں آئیں، یونیورسٹیوں کی طرف سے پیشکشیں آئیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن اور کوئی تناسب نہیں تھا یہاں کی یافت میں اور وہاں کی یافت میں، انہوں نے صاف لکھ دیا گیا کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم آئیں گے، اور پھر ایسی بھی مثالیں الحمدللہ کہ گئے ایک بڑی یونیورسٹی نے ایک یہیں کے ایک معلم کو جو بہت تھوڑی تنخواہ پاتے تھے ان کو بلایا وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے، اور بڑا احترام و اکرام کیا، اور اس کی کتابیں وہاں پڑھی جا چکی تھی اور تعارف تھا، وہ انہوں نے صرف ٹکٹ تو قبول کیا اور وہاں انہوں نے تنخواہ کا ایک پیسہ قبول نہیں کیا، جو مشاعرہ دیا گیا تھا سر جمہوریہ کے دستخط سے ان کو پیشکش آئی تھی، ان کا یہ نہیں، میں لیکچر دوں گا، خود بات میرے تیار ہے، میں سناؤں گا، لیکن جب تک وہ رہے انہوں نے ایک مہینے کی بھی تنخواہ نہیں لی، ایسی کتنی مثالیں، یہ مثالیں اگر مل سکتی ہیں تو انہی مدارس میں مل سکتی ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور فخر کرتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی بانیان نے مدارس کی طرف سے بھی، جن میں صف اول میں حضرت احمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شکر ہے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد قابل قدر پر یہاں تشریف رکھتے ہیں، پھر یہاں مدنی رحمتہ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے یہاں ہمارے محترم حضرات بھی بیٹھے ہیں، اور ندوۃ العلماء کے بانیوں سے اور یہاں کے ناظموں سے تعلق رکھنے والا بھی آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کر رہا ہے کہ یہ وہ انقا ہے جس کو کوئی سیاد دنیا کوئی سیاح جس کو شکار نہیں کر سکتا، اس انقا کو شکار کیا ہے ہمارے ان مدارس میں جو بعض اوقات کچی دیواروں کے اندر محدود تھے اور جن کے درجے بھی نہیں بنے تھے، اور اب بھی اگر اس کی امید کی جا سکتی تو یہیں سے امید کی جا سکتی، پھر ایک مسئلہ ہے استقامت کا، ایک مسئلہ ہے اخلاص کا، ایک مسئلہ ہے قربانی اور ایثار کا، زہد کا، اور ایک مسئلہ ہے استقامت کا، یہ استقامت بھی صرف ان مدرسوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، میں تعلی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مورخ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ایک حقیقت پسند انسان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر استقامت دیکھنی ہو تو بھی انہی مدارس میں آپ کو ملے گی، کہ جو طریقہ عمل شروع سے رہا جس طرح زندگی گزارتے تھے اسی طرح آخر تک زندگی گزارتے رہے. وہاں اگر تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا, اگر دوسرے مواقع اس کے نفع کے اور ترقی کے حاصل بھی ہوئے, جب بھی ان کے اس میں ان کے کردار میں اور ان کے طریقے زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی ان کی خوراک, وہی ان کی پوشاک, وہی ان کا رہنا سہنا اور وہی ان کا معیار زندگی اور اقدار حیات, اقدار و قیم جسے کہتے ہیں, ویلیوز اینڈ آئیڈیلز, وہ یہ چیزیں, ویلیوز اینڈ آئیڈیلز صرف مدارس عربیہ اور دینیہ میں بنتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مسجد میرے سامنے ہے اور اتنے شاہد موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ اخلاص, استقامت, خشیت الہی اور علم کا احترام, اور علم میں اپنی زندگی کو فنا کر دینا, گھلا دینا اور اسی میں جان دے دینا, جس کے صدا واقعات سنائے جا سکتے ہیں کہ پڑھاتے پڑھاتے جان دی ہے لوگوں نے. یہ ان مدارس میں اگر ذرا بھی حب الوطنی ہو, میں اور کچھ نہیں کہتا, ذرا سی بھی حب الوطنی ہو یا انسانیت کی قدر ہو اور ہمدردی ہو, تو ادب اور تعظیم کے ساتھ جس طرح سے لوگ پاٹھ شالاؤں میں جاتے ہیں, میں مسلمانوں کے لیے نہیں کہتا, ان کے لیے کسی جگہ پر وہ تعظیم ضروری نہیں, لیکن وہ لوگ جو پاٹھ شالاؤں میں جاتے ہیں, مندروں میں جاتے ہیں, یہاں سر جھکا کر کے آئیں, ہاتھ جوڑے ہوئے آئیں اور کہیں کہ آپ لوگوں سے انسانیت کا دھرم باقی ہے, انسانیت کا بھرم باقی ہے اور انسانیت کی عزت اور آبرو باقی ہے, تو ایسی حالت میں اس طرح کی کارروائی جو کی گئی, میں اس کا ذمہ دار, میں سب کو نہیں گردانتا, میں اس لوگ انتظامی بے خبری اور انتظامی بے شعوری کو بھی اس کا ایک سبب مان سکتا ہوں, اسے ایک ذمہ دار مان سکتا ہوں, لیکن بہرحال یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ٹیکہ ہے, اس کے ایک داغ ہے, اس کے چہرے پر ایک ٹیکہ ہے. ہمارے پاس جو خطوط آئے ہیں, جو تار آئے ہیں, جو فیکس آئے ہیں بیرونی ممالک سے, ممالک عربیہ سے, وہ اگر ان لوگوں کی نظر سے گزرے تو ان کو معلوم ہو کہ لاکھوں روپے جو انہوں نے اپنے امبیسیز میں خرچ کیے ہیں, امبیسیز کے ذریعے سے خرچ کیے ہیں. میں گیا ہوں, میں نے دمشق میں بھی وہاں کی امبیسی بھی دیکھی, قاہرہ کی امبیسی بھی دیکھی اور دوسرے ملکوں میں بھی دیکھی, وہاں سوئٹزرلینڈ میں بھی دیکھی اور انگلینڈ وغیرہ میں تو خیر وہاں آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ لاکھوں روپے جو پروپیگنڈے میں خرچ کیے جاتے ہیں, رشوتیں دی جاتی ہیں اور جو ان پر خرچ آتا ہے وہ سب ایک طرف, اور یہ جو بدنامی ہوئی اس سے, اور یہ کلنگ کا ٹیکا جو لگا ہے اس نے سب پر پانی پھیر دیا. آج آپ سامنے ایک شاہد آئینی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کی قدر کم سے کم ممالک عربیہ اسلامیہ میں یہ دیوبند مظاہر العلوم اور دارالعلوم العلماء اور اس سے جو ملحق مدارس, ان کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں گے, اسی رسالے میں دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑے, بلکہ میری نگاہ میں سب سے بڑے ادیب اور سب اس وقت صاحب طرز ادیب علی تنتاوی صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ مجھ سے اس پر ٹیلی ویژن پر پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ دمشق کے رہنے والے ہیں, وہاں کی وہ بڑی کورٹ کے بڑی کچہری کی وہ جہاں مقدمات اس کے لیے جاتا ہے ثانوی نظر ڈالنے کے لیے, اپیلنگ کورٹ کے جج رہے ہیں دمشق میں, اور بغداد یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر رہے, عربی ادب کے پروفیسر رہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے ٹیلی ویژن پر پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر میں دمشق جا سکوں اپنے وطن تو میں دمشق جانا پسند کروں گا, اگر وہاں نہ جاؤں تو کم سے کم حرم کے سائے میں مجھے مکے میں رہنا نصیب ہو, یہی رہوں, لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر میں لکھنؤ کو ترجیح دوں گا. وہ کہا کیوں لکھنؤ کو آپ کیوں ترجیح دیں گے؟ کہ نہ تو العلماء کیوں جانا, کہ میں وہاں کے پرفضا پر بہار مقام میں بھی رہوں گا, وہاں کے اساتذہ سے بھی تبادلہ خیال کروں گا, میں استفادہ نہیں کہتا, میں ان سے مذاکرہ کروں گا اور ان کی صحبتوں میں بیٹھوں گا, اور ایسے کئی چیزیں ہیں, بعض چیزیں میں نے اس میں نقل بھی کی ہیں. تو ان لوگوں کو یہ خبر نہیں, ان کی معلومات صرف ان کے ہندی اور انگریزی اخبارات تک محدود ہیں, اور یہ جب باہر جاتے ہیں تو آنکھوں پر ایک پٹی باندھ کر کے جاتے ہیں, سیاست کی پٹی باندھ کر کے جاتے ہیں, صرف سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں, یہاں مجلسوں میں یہ جہاں پر لوگ بے تکلف باتیں کرتے ہیں اور یا تفریحی مواقع ہوتے ہیں یا اظہار خیال کے آزادانہ مواقع ہوتے ہیں، ان میں ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. ان کے وہاں کے مشاہدات اور معلومات بھی محدود ہیں. اگر ان کو معلوم ہوتا تو یہ ہزار لاکھوں روپے صرف کرنے کے بجائے صرف ایک اسی بات کو قائم رکھتے اور اس بات کی تصدیق کرواتے اور اس بات کو ثابت کرتے کہ ہمارے یہاں مدارس دینیہ عربیہ اثر کے چکر کے موجود ہیں اور بڑے بڑی آپ کے جامعات کے چکر کے موجود ہیں اور یہاں کے مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کی یونیورسٹیوں میں اور آپ کے کالجوں میں نصاب میں داخل ہیں. یہ میں آپ سے کہتا ہوں، نظریہ کے لیے فخر ہے کہ اس کی کتابیں اسکولوں میں، جو ابتدائی کتابیں وہ اسکولوں میں داخل ہیں. اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کے سامنے تحریر بن نعمت کے طور پر بھی اللہ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت اگر میں کوئی صوفی ہوتا تو مجھ پر وجہ تاری ہو جاتا کہ میں مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں کے ایک نئی شیخ سارے الحسین جو بڑے علم کے قدردہ ہیں وہ آئے. تو پہلے تو انہوں نے ایک دن آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کتاب قصص النبیین الاطفال کا ترجمہ مالی فرینچ میں کسی نے بتایا اس میں ہو رہا ہے. دوسرے دن جب آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ اسپین کے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اب اسپینی زبان میں قصص النبیین الاطفال کا ترجمہ کر رہے ہیں. کتنی خوشی کی بات اس پر کہ آدمی سجدے میں گر جائے اور حال تاری ہو جائے کہ ہندوستان کے گناہگار عاجز بے سلیقہ بے شعور غیر ذہین وہ یہاں بیٹھ کر کتاب لکھتا ہے. وہ اسپین جہاں سے اسلام نکالا گیا ہے اور شہر بدر کیا گیا ہے اور جہاں کان ترستے ہیں اذانوں کو سننے کے لیے، آنکھیں ترستی ہیں نماز پڑھنے والوں کو دیکھنے کے لیے، اور جہاں خطبہ کی جیسی جامع مسجد وہ بالکل چھ چھ گرجا قائم ہیں. اور وہ علامہ اقبال نے نماز پڑھی تھی، اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں نے الرحمٰن نماز پڑھ لی. اس ملک میں پہلی کتاب جس کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں اور وہ ایک ہندی کے لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعے مغفرت بنا دے کہ اسپین میں ہم عذاب نہیں پہنچا سکے. اگر عذاب ابھی ہم دینے کے موقع پر نہیں ہے تو انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے عذاب دنیا میں آئی ہے. انبیاء اور اذان کیا، انبیاء علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا تو یہ اذان اور یہ نماز ہوتی؟ جنہوں نے اذان سکھائی، جنہوں نے اذان دلوائی، ان کے حالات وہاں پڑھے جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا جائے، اسپین کی صلیب پرست اور تشویش پرست ملک میں، اور پھر اس کے بعد سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی سیرت وہاں اسپینی زبان پڑھی جائے. یہ بات مسلمانوں کے لیے کتنی قابل شکر اور غیر مسلموں کے لیے کتنی قابل فخر ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ وہاں نصاب میں داخل ہوتی ہیں اور عرب ان کو بڑے اعتراف کے ساتھ اور بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی شہادتیں ہیں، لیکن یہ سب مقوف تھا سچی حب الوطنی پر اور ملک دوستی پر اور حقیقت بینی پر اور حقیقت شناسی پر. اور جہاں تک جنگ آزادی کے تعلق ہے، میں اس وقت اس مجمع باوقار مجمع کے سامنے کہتا ہوں، ہندوستان کی آزادی تنہا 100% تنہا ممنون ہے، رہین منت ہے، احسان ہے علماء اکرام کا، مدارے سے نکلنے والوں کا. آپ کو معلوم ہے سر ولیم ہنٹر نے اور انڈین مسلمان میں صاف صاف لکھا ہے کہ قدر میں اصل چنگاریاں حضرت سید احمد شہید کی جہاد کی تحریک کی چنگاریاں تھیں. اگر ہندو اپنے حال پر چھوڑ دیے جاتے تو وہ کبھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ مسلمان تھے جو قیادت کر رہے تھے. اور پھر وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مہاراجا گوالیار کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ یہیں بیگانگاہ نے بعید الوطن، وہیں تاجران متاع فروش، بلو کی زمین زمن گردن. یہ کونسے بیچنے والے اور یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں رکھنے والے انگریز اور یہ پردیسی باہر کے آئے ہوئے یہ ہمارے ملک کے مالک بن گئے. آئیے ہم آپ دونوں مل کر سوچیے کہ اس کا خیال کیسے آ سکتا تھا. حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نقش حیات میں پہلے اس خط کو نقل بھی کیا ہماری کتاب کے حوالے سے کہ کیا دوربینی تھی، کیا حقیقت شناسی تھی، کیا جرات تھی، کیا جرات فکر تھی اور کیا اولوالعزم العظمی تھی کہ ایک شخص جس کی ساری تربیت شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے ماحول میں ہوئی ہے اور جو توحید اور سنت کا اصل داعی و منادی ہے، وہ اس کی نگاہ نے اس بات کو پا لیا کہ اس وقت ہندو مسلمان مل کر جب تک نہ نکالیں گے انگریزوں کو اس وقت تک یہ ملک آزاد نہیں ہوگا. تو انہوں نے خط لکھا، اس کے افسر افواج کے نام بھی خط لکھا اور اسی لالچ میں
اسی امید اور نواب میر خان والی ریاست ٹونک کے ساتھ برابر شریک رہے جنگ میں. جب ان کی صلاح ہو گئی انہوں نے ٹونک کی ریاست قبول کر لی, اسی وقت چھوڑ کے شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس آ گئے. پھر اس کے بعد آپ کو اعداد شمار ملیں گے کہ مسلمانوں نے کمیتن و کیفیتن, کمن و کیفن, کیسا حصہ لیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈمان میں کالے پانی جو لوگ بھیجے گئے یہ سب مدارس کے لوگ تھے. آپ مولانا یحیٰ علی صاحب, مولانا احمد اللہ صاحب, مولوی عبد الرحیم صاحب صادق پوری, مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی, اور مفتی مظہر کریم صاحب دریابادی, اور مولانا فضل الحق صاحب خیرآبادی, یہ خالص مدارس کے لوگ تھے. کوئی معقول پڑھاتا تھا, کوئی حدیث پڑھاتا تھا, یہی لوگ گئے ہیں. ہمیں ایک غیر مسلم کا نام نہیں ملتا.
بالکل ایک اندھیرے پڑ جائے گا. اور یہاں کوئی قربانی کے لیے, اشار کے لیے, حب الوطنی کے لیے, انسان دوستی کے لیے, انسان دوست اور احترام انسانیت کے لیے, اور جان و مال و آبرو کی قیمت اور اس کی حفاظت کی ضرورت کے لیے کوئی منہ نہیں ہوگا جو بول سکے, اور کوئی قلم نہیں ہوگا جو لکھ سکے, اور کوئی گوشہ نہیں ہوگا جہاں سے آواز آ سکے. یہ سب فیض ہے ان مدارس کا, اور ان کا رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس ملک کا کردار, اس ملک میں کردار رہے گا, اور وہ کم سے کم ایک نمونہ, ایک ماڈل انسانیت کا ایسا آئے گا اس ملک کے لوگوں کے سامنے بھی اور باہر کے ملکوں کے سامنے بھی, جس سے وہ ہندوستان کی محض عمارتوں پر, تاج محل پر, اور قلعوں پر, اور گنگا جمنا پر, اور ہمالیہ کی چوٹی پر فخر کرنا, یہ اس کی کوئی بہت بڑی قدر و قیمت بھی نہیں ہے, اور اس کی بہت بڑی اس کا جذبہ اور دائیا بھی نہیں ہے. اگر فخر جو ہوتا ہے وہ اس ملک کے پیدا کیے ہوئے, اس ملک میں وجود پانے والے ان بلند انسانوں کی وجہ سے ہوتا ہے جنہوں نے ملک نام اونچا کیا, اور ملک کو انہوں نے پہلے الہی سے بچایا, ملک کو قہر الہی سے بچایا, ملک کو ایک دائمی زوال سے بچایا. یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ میں نظر آتے ہیں, سب اسی سب کے لوگ نظر آتے ہیں. دیکھ لیجیے شروع سے آخر تک کہ انہوں نے تاتاریوں کو مسلمان کیا, کہ انہوں نے تاتاریوں کے حملے سے دنیا کو, صرف مسلمانوں کے نہیں دنیا کو بچایا. ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ کا تاریخ لکھتا ہے کہ تاتاریوں کا جب حملہ ہوا تو اس کی دہشت کے وقت تک پھیل گئی, اور انگلستان کے ساحل پر مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے لوگ کہیں ہفتے نہیں آئے کہ تاتاری کہیں یہاں نہ آ جائے. اور یہ ایک عربی درم المثل تھی کہ سب کچھ ماننا ایک بات نہ ماننا, اضافی تتاری نظر میں بڑا تصدیق. اگر کوئی تم سے کہے کہ تاتاری نے کہیں شکست کھائی تو کبھی پر یقین نہ کرنا, لیکن تاتاری جو بالکل اس کو پوری آباد اور متمدن دنیا کو ختم کر کے بہت انگریز معذیب ہے کہ تہذیب انسانی کو نیا سفر شروع کرنا پڑتا, اپنا نیا سفر شروع کرنا پڑتا اگر تاتاری شرح اب وہ بسر اختیار رہتے اور وہ مسلح رہتے اور حملہ کرتے. لیکن یہ تاتاری, یہ کس کا فیض ہے کہ تاتاری مسلمان بنے اور علم کے قدردان بنے. پتہ بتا داری آپ دیکھ لیجیے, حکومت ہند نے اس کی تباہ وغیرہ میں حصہ لیا ہے اور اس کی سرپرستی کی ہے, اور پھر ان کی ایسی سلطنتیں قائم کی. اور آج جو آپ ہندوستان دیکھ رہے ہیں مغلوں کی دی ہوئی کتنی چیزیں, مغلوں نے یہاں کھانا کھانا سکھایا, مغلوں نے یہاں کپڑا پہننا سکھایا, مغلوں نے یہاں مکان بنانے سکھائے, مغلوں نے یہاں جانوروں کو ترقی دی, مغلوں نے جنگلی آم کو اس میں قلمی آم میں تبدیل کیا. اور اس کی وہ چیزیں جن کا تارا چند اعتراف کر چکے ہیں اپنی کتاب میں, اسلامک لیٹر کے, اور جواہر لال صاحب لکھ چکے ہیں کہ کسی ملک سے باہر کی ہوا کا چھوکا نہ آنا اس ملک کے لیے بڑے اعتبار کی بات ہے. یہ اچھا ہوا کہ باہر سے چھوکے آئے, ورنہ ایک طرف سمندر راستہ روک رہا تھا اور ایک طرف ہماریا پہاڑ کھڑا تھا. مگر یہ مسلمان جو یہاں آئے وہ اپنے ساتھ, اور یہ انگریز مدین نے اعتراف کیا ہے کہ تاریخ مسلمانوں کی لائی ہوئی, ہسٹری یا تین مسلمان یہاں تاریخ لائے, اس وقت یہاں تاریخ کی تدبیر شروع ہوئی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مدارس کی نہ صرف افادیت بلکہ اس کی ضرورت اور اس کا لزوم ثابت کرنا چاہیے. اس کے لیے ہندی اور انگریزی میں لٹریچر تیار ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ایسے سیمینار منعقد ہونے چاہیے جن میں کہ ان مدارس کی خصوصیات بیان کی جائیں, ان کے کارنامے بیان کیے جائیں, اور بتایا جائے کہ جنگ آزادی میں ان کا کیا حصہ رہا ہے, اور یہ ملک کس کے شعبہ زندگی میں ان کا مضمون اور رہی منت ہے. میں باقی چاہتا ہوں کہ میرا قتل بلا ارادہ اور بلا خیال کے اور بلکہ یہ طے کر کے آنے کے بعد کہ میں سنوں گا میں استفادہ کروں گا مجھے کوئی نئی بات کہنی نہیں ہے خدا ہی سب حقائق اور صداقتیں ہمارے ان فضلاء اکرام کے دربار سے ادا کروائے گا میں بھی سامعین سے اقرار بنوں گا لیکن اس وقت یہ ایک جوش تھی دل پر جس نے کہ اتنا سب کچھ کہلوا لیا آپ معاف فرمائیں کیونکہ میں نے آپ سے زیادہ وقت لیا ہے اور کوئی بات زائدہ ضرورت کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.